السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله قال الله تعالى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني قال الله تعالى صبغه الله ومن احسن من الله صبغه صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ہے محبت. محبت ایک عجیب و غریب صفت ہے. صوفیہ کے وہاں مقولہ ہے، حضرات صوفیہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، المحبت یسرق اخلاق الناس، محبت لوگوں کے اخلاق کو کھینچنے والی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اخلاق کو کھینچتا ہے. دنیا کا ایک مسلم مسئلہ ہے. لیکن ایک محبت جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، شوہر کو بیوی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، اولاد کو ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو اولاد سے محبت، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی ایک دوسرے سے محبت. دنیا کی محبتوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف میں شکایت بھی کرنے لگ جاتے ہیں. کہ بیوی سے تکلیف تو شوہر کو شکایت، شوہر سے تکلیف تو بیوی کو شکایت. معلوم ہوتا ہے محبت مکمل نہیں ہے. محبت میں شکایتیں نہیں ہوتی، محبت کچھ اور چیز ہے. محبت میں شکایتیں نہیں ہوتی. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں عدید الحسن مذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت کے تو ایک سے ایک خلیفہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا تھا، معرفت سے نوازا تھا، محبت سے نوازا تھا. حضرت عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے، اور بڑی محبت تھی. محبت کا عالم ہی یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، برداشت نہیں کر سکے، تو 3 مہینے کے بعد یہ خلیفہ قاضی عزیز الحسن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسی محبت تھی. مرتبہ قاضی عدید الحسن صاحب نے بہت لمبا خط لکھا اپنے پیر و مرشد کے نام، تاخیر میں لکھا، حضرت محبت میں خط لمبا ہو گیا، محبت میں خط لمبا ہو گیا. حضرت نے جواباً لکھا، محبوب کی زلفیں لمبی ہو تو ہی اچھی لگتی ہے، محبوب کی زلفیں لمبی ہو تو ہی اچھی لگتی ہے. محبت کے تو سبق ہی کچھ نرالے ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا خواب بہت مشہور ہے. امام غزالی نے خواب دیکھا، سارے انبیاء موجود ہیں، اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامنے علماء ہیں اس امت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کے علماء، فقہاء، محدثین کے جو فضائل، جو مناقب بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے آپ نے یوں کہہ دیا کہ میری امت کے علماء کا مقام یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس نبوت ہے، آپ کی امت کے علماء کے پاس نبوت کہاں ہے؟ پھر آپ کی امت کے علماء اس سے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہیں، اگر آپ امتحان لینا چاہیں تو لے لیجیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے کھڑا کیا اور مجھے پوچھا، مسمک و مسم ابی کا، تیرا نام کیا، تیرے باپ کا نام کیا؟ تو امام غزالی نے اپنا پورا نسب نامہ، دادا، پردادا، اوپر تک سارا نسب نامہ بیان کر دیا. آج تو حال یہ ہے کہ ساس کا نام پوچھو تو معلوم نہیں ہوتا ہے، दादा का नाम मालूम नहीं होता है, तो पूरा नसबनामा बयान कर दिया। अरबों का हाफजा था, अरबों को अल्लाह ने जहानत दी थी, अपने नसबनामे तो बहुत दूर की बात, उनको अपने जानवर घोड़ों के नसबनामे भी याद होते थे और वो अपने कसीदों में इसका जिक्र करते थे। अजीब बुखारी शरीफ में वाकया है, हजरत अब्दुर्रहमान ताबेई है और उबैदुल्लाह दोनों हिम्स गए। तो सोचा कि लाओ यहां पर वहशी रदी अल्लाह तलानुहु है, हिम्स में रहते थे, चलो हमारे पास टाइम है, वक्त है, यहां आए हैं तो हजरत वहशी से मिल लेते हैं। किसी से पूछा कि हजरत वहशी का मकान कहां है, तो कहा आगे चले जाओ, वो अपने मकान के साये में बैठे होंगे। वहां गए तो उबैदुल्लाह ने अपने आप को पूरा ढांप रखा था, पूरा, सिर्फ आंखें नजर आती थी, बाकी हाथ भी नहीं, बदन का कोई हिस्सा नहीं, और नीचे सिर्फ पांव नजर आते थे। जाकर के सलाम किया और पूछा कि हल तारीफ, आप पहचानते हमको? ऐशी ने यूं ऊपर देखा, फिर यूं कदम देखे, उसके बाद यूं कहा कि मैं मक्के में गुलाम था और मेरे आका के वहां एक लड़का पैदा हुआ था, तो मेरे आका ने यूं कहा था कि एक दूध पिलाने वाली दाया को तलाश करके ले आओ। तो मैं एक औरत को तलाश करके लाया, वो घोड़े पर सवार होकर आई थी, मेरे आका ने वो बच्चा दिया कि लो ये दाया को दे दो। मैंने वो बच्चा उठा करके दिया, उस वक्त मैंने जो कदम देखे थे वो यही कदम है। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद वैसी वो कदम देख रहे हैं और फरमाया वो कदम देखे थे वो ये है। अफजा ही अल्लाह ने अरबों को ऐसा दिया था कि अगर रिवायत न लिखी जाती तो भी उनके जहनों में सारी रिवायत हुजूर की महफूज थी। लोग सवाल करते हैं कि दौरे नबुवत में रिवायतें लिखी नहीं गई, एतिमाद कैसे? न लिखी जाती तो भी हाफजा ही ऐसा था उनका। देखो ना, सहाबा कहां लिखते थे लेकिन सारी की सारी रिवायतें महफूज हो जाती है, अगरचे लिखने का रवाज था। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पूरा नसबनामा बयान किया। तो हजरत मूसा ने सवाल फरमाया कि हमने तो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम पूछा था, ये पूरा नसबनामा तो पूछा नहीं था, तुम कैसे बयान कर रहे? तो इमाम गजाली ने अदबन फरमाया कि हजरत आप तो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, मेरा सवाल है, अल्लाह ने आपको इतना ही पूछा था, मातिल कभी यमीन का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है, आपको सिर्फ इतना जवाब देना चाहिए था, लाठी है, आपको लंबा चौड़ा जवाब देने को किसने कहा था? तवक्का अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वली फीहा मआरिब उखरा, मैं पत्ते भी झाड़ता हूं, मैं फला भी करता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो रब से हम कलाम हो रहा था, तो मजा आ रहा था अपने रब से बात कर। दुनिया में जब महबूब से बातें करते हैं तो मजा आती है बात करने में। फरमाया मैं रब से बातें कर रहा था, मजा आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने कलाम को लंबा किया। तो इमाम गजाली ने कहा कि मैंने भी यही सोचा कि उलुल अज़्म पैगंबर से बात करने का मौका मिला है, ऐसा मौका कब मिलेगा, तो मैंने भी मोहब्बत में कलाम को लंबा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे इमाम गजाली के इस जवाब को सुनकर, इशारा था इस बात की तरफ कि मूसा जो तेरा फहम है वो इमाम गजाली का फहम है, इसलिए मैंने कहा है कि फहम सोच और इल्म के एतबार से, नबुवत के एतबार से नहीं, फहम सोच के एतबार से मेरी उम्मत के उलमा का मकाम वैसा है जैसा कि अंबियाए बनी इसराइल का है, ये मुराद है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, मोहब्बत की दुनिया कुछ और हुआ करती है, मोहब्बत लेकिन एक दुनिया की मोहब्बत है, एक अल्लाह से ताल्लुक की मोहब्बत है। अल्लाह से ताल्लुक वाली मोहब्बत तो कुछ और ही है, वो अजीब व गरीब मोहब्बत। और फिर जब अल्लाह से दुनिया में जब किसी से मोहब्बत होती है तो तकलीफें बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफों पर शिकायत नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अंबिया की जिंदगी आप पल लें, कैसे हालात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि एक नबी को लाया गया, उनकी उम्मत पकड़ के लाई और उनको जिंदा खड़ा किया और आरे से जिंदा दो टुकड़े कर दिए, जिंदा, और फरमाया नबी की आह भी ना निकली, محبت کے راستے میں آہ کیا چیز ہوتی ہے، آہ بھی نہ نکل. ایک نبی سے متعلق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدن میں لوہے کے آنکڑے ڈال دیے اور اس نبی کو زندہ چمڑی اور گوشت کو کھینچ لیا، لیکن کوئی آہ نہ نکلی. محبت کے راستے اور ہوا کرتے ہیں. اگر نماز ہے تو لذت آنی چاہیے کہ میرے اللہ سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جیت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. نبی منع کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں. یعنی ایک طرف تمہاری چاہت ہے اور ایک طرف میری سنت ہے، تو میری سنت جب تک نہیں ہوگی خواہشات کے مقابلے میں تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. قرآن اس کو یوں کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیغمبر مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے پر، فتوے پر، تیری بات پر، تیری شریعت پر یہ لوگ راضی نہ ہو جائیں. اگر اس کا حقیقی معنی لے لو تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. کون ہے جو رب کے فیصلوں پر، نبی کے فیصلوں پر راضی ہو؟ کون ہے جو نبی کے فیصلوں پر راضی ہو؟ فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اگر حقیقی معنی لے لیں تب تو مومن کہنے کے لائق ہی نہ رہے. ایک روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری محبت تمہاری بیوی سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے باپ سے زیادہ مجھ سے نہ ہو. بیوی سے محبت. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری بیوی سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب، میرے والدین سے بھی زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب، لیکن میری ذات سے نہیں. الا نفسی، میری ذات کے مقابلے میں خاموش. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ذات سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. اپنی ذات سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ. آج ہمیں اپنی ذات سے زیادہ نبی محبوب ہیں؟ نہ. فرمایا تمہاری ذات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے. ابھی تو حضور نے یہ جملہ فرمایا اور دوسری طرف حضرت عمر فوراً بول پڑے اللہ کے حبیب میری ذات سے زیادہ آپ محبوب ہیں. دو منٹ میں محبت آ گئی، دو منٹ میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی توجہ کا اثر ہوا، نبی کی توجہ کا اثر. لیکن ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اہل پاک پاکستان والے، تمہاری سرزمین پر اتنا بڑا محدث سویا ہوا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب جواب دیتے ہیں. فرمایا نبی کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ تھی، پہلے ہی سے تھی، عمر کو تو پہلے ہی سے تھی، لیکن ذرا محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتی تھی. محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتی، ذرا محبوب یوں کہہ دیں کہ آپ کی تیری ذات سے بھی میں زیادہ محبوب بن جاؤں. فرمایا یہ بلوانا چاہتے تھے. اور جب نبی نے کہہ دیا تو حضرت عمر نے اظہار کر دیا کہ ہاں آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو محبت کی دنیا کچھ اور ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے اس محبت کے راستے میں کچھ نہیں دیکھا اللہ کے لیے. قوم نے مارا برداشت کیا، قوم نے ستایا برداشت کیا، قوم نے وطن سے نکالا، سب کچھ قربان کیا، لیکن اللہ کے راستے میں شکایت لفظ نہیں آیا، شکایت کا لفظ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ اکبر. میں نے ابھی دوپہر میں ایک شعر نقل کیا تھا، ابو نواس ایک شاعر گزرا ہے، ابو نواس، اس نے ایک عجیب اپنی محبوبہ کے اوپر ایک شعر کہا. اس نے کہا اشبحت اعدائی فاحببتها، اشبحت اعدائی فاحببتها، فإن حبي على حبها فداء. میں نے میری محبوبہ کی شکل میں میں نے میرے دشمن کو دیکھا تو دشمن سے بھی محبت کر لی، میری محبوبہ کی شکل میں آیا ہے دشمن سے بھی محبت کر لی، اس لیے کہ میں نے تو اپنی محبت کو محبوبہ پر قربان کر دیا ہے. وہاں تو حال یہ ہے کہ محبوبہ کی شکل میں دشمن کو دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی، لیکن ہمیں اپنے رب کے دوست اولیاء اللہ سے کوئی محبت نہیں ہوتی. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، اہل اللہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہوتی. وہاں تو محبت کا حال یہ ہے. اور اللہ کا ماجرا بھی کچھ عجیب ہے، اس کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور تھوڑی دیر میں وہ چت ہو گئے، ہار گئے، موسیٰ جیت گئے، کامیاب ہو گئے. اور ادھر جادوگروں نے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو فرعون کہنے لگا مجھے پوچھے بغیر ایمان میں تمہیں سولی دے دوں گا، پھانسی پہ چڑھا دوں گا. جادوگر کہنے لگے سب کچھ منظور ہے لیکن موسیٰ کو اور اس کے رب کو نہیں چھوڑیں گی. اتنی دیر میں، ابھی تو دشمنی پر آئے تھے اور ابھی اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم تھے، بہت باتیں کرتے تھے اللہ سے. کلیم کا معنی بہت باتیں کرنے والے. اسی لیے تو ہمارے نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے لیے انتخاب موسیٰ ہی کا ہوا، اور موسیٰ ہی نے کہا کہ جاؤ کچھ کم کراؤ. کلیم تھے. ایک مرتبہ کہا کہ اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں جنت میں کون ہوگا؟ فرمایا کہ ایک کسائی ہوگا، گوشت بیچنے والا کسائی. فرمایا کسائی نبی کے ساتھ؟ فرمایا اس کا عمل؟ فرمایا وہ تو دیکھ لے، فلاں جگہ وہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے پاس. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر اولو العزم ہے. وہ گوشت دکان پر بیچ رہا ہے، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو، کوئی اس کا عمل ایسا نہیں ہے. شام ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آج آپ کے گھر قیام کروں گا، میں مہمان ہوں، اجنبی جگہ پر آیا ہوں. کہا اچھی بات ہے، گھر لے گئے، کوئی عمل نہیں خاص. لیکن جا کر کے وہ اپنی ماں سوئی ہوئی تھی اور بہت بیمار تھی اور اٹھ نہیں پا رہی تھی، تو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے دیے منہ میں، اور ماں نے کھانے کے بعد کچھ بربرائی، کچھ بولی. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ تیری ماں؟ کہا کہ میری ماں مجھے یوں دعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہی وہ بات ہے، یہ دعائیں ہیں جس کے نتیجے میں آپ میری رفاقت میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم کہا گیا، کلیم اللہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے ان لوگوں کو ایمان دے دیا، میرے مقابلے پر تھے، یہ تو میرے دشمن تھے. فرمایا موسیٰ تو میرا محبوب نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، اور میرے پیغمبر اور میرے محبوب کا لباس پہن کر یہ لوگ آئے ہوئے تھے. میرے محبوب کی نقالی اتاری انہوں نے، نقالی نقل اتاری. ہاں میرے بھائیو، دنیا تو نقل ہی پر چل رہی ہے، آج سارے نقل مار کے ہی تو پاس ہو رہے ہیں، سب نقل مار کے ہی تو پاس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نقل مار کر ہی پاس ہو رہے ہیں. فرمایا نقالی اتاری ہے اس موسیٰ کی، تو تیری نقالی پر میں نے ان کو ایمان دے دیا کہ میرے محبوب کا لباس پہن کر آئے. اشبہت اعدائی فاحببتھا، میں نے میرے محبوب کی شکل میں دشمن کو بھی دیکھا تو اس سے بھی محبت کر لی. ان حبی علی حبہا فداؤن. علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف بادشاہ بنے اور غلہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک بچہ آیا 10 سال کا. حضرت نے ایک پیمانہ رکھا تھا، وہ پیمانہ بھر کے دیتے تھے. بچے کو پیمانہ بھر کے دے دیا گیا تو اس بچے نے کہا کہ مجھے کان میں حضرت کچھ کہنا ہے آپ کو. فرمایا کیا کہنا ہے؟ فرمایا قریب ہو جاؤ تو میں کوئی بات کہوں. جب وہ قریب ہوا اس نے کوئی بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اس کے پاس جتنے ٹھیلے ہیں سب ٹھیلے بھر کر سامان دے دو اس کو. کہاں پیمانے بھر کر تقسیم ہو رہا تھا اور کہاں سارے ٹھیلے بھر دیے اس بچے کو. اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ تو جانتا ہی تھا لیکن مسئلے کو واضح کرنا چاہتا تھا. فرمایا جب موسیٰ یوسف سے پوچھو کہ تم نے ایک پیمانہ بنا رکھا تھا اور وہی ناپیے سے سب کو دے رہے تھے، اس کو اتنا سارا کیوں دیا؟ جبریل نے آ کر کے جب پوچھا تو حضرت یوسف نے بتایا کہ رب کریم سے کہنا کہ اس بچے نے مجھے کان میں قریب آ کر یوں کہا کہ بچپن میں جب آپ پر الزام لگاتا زلیخا کے مکان میں، تو جس معصوم بچے نے تمہاری گواہی دی تھی وہ میں ہی بچہ ہوں۔ قد من قبل فصدقت، وہ جو گواہی دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ ہمیں اس کا احسان ہوا میرے اوپر اللہ کہ اس نے میرے بچپن میں گواہی دی تھی، تو میں کیوں احسان کا بدلہ ادا نہ کروں؟ اس لیے میں نے اس کو گلہ بھر کر کے دے دیا۔ اللہ نے وہی بھیجی، یوسف تجھ پر الزام میں ایک بچہ احسان کر رہا ہے، تو اتنا نواز رہا ہے، اگر کوئی میری شریعت کو مان کر میرے نبی پر احسان کرے گا میں اسے جنت سے نواز دوں گا، میں اسے جنت سے نواز دوں گا۔ ہاں میرے بھائیو، رب تو وہ ہے، رب وہ ہے، اس سے محبت کرنا سیکھو، اس سے تعلق رکھنا سیکھو، اس رب سے اپنے آپ کو جوڑنا سیکھو۔ خدا پاک کی قسم، اس کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو 25 گھنٹے کا روزہ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی محبت جب آ جاتی ہے تو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے میں بھی شرم نہیں آتی۔ اس کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو رات کی بیداریاں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تہجد پر جو ثواب دیتا ہے وہ فرض پر بھی نہیں دیتا، تہجد پر جو ثواب وہ فرض پر بھی نہیں دیتا۔ اتنا ثواب، حل میں مسترزق، حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عزت کا چاہنے والا میں اسے عطا کروں۔ تہجد کے موقع پر ایک اعلان ہو رہا ہے، اللہ نواز رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تہجد پڑھنے والے نے ایک تو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر دیا، میٹھی نیند، انسان کو نیند پیاری ہوتی ہے، اس کو قربان، اور خصوصاً آخری پہر کی نیند تو اور بھی پیاری ہوتی ہے، آخری پہر کی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، تو اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا اور پھر گرم گرم بستر کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ ٹھنڈی پڑ رہی ہے تمہارے وہاں اور ہیٹنگ چل رہا ہے اور گرم بستر میں لیٹنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے خاطر اس نے بستر کو بھی چھوڑ دیا اور آگوش میں سونے والی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور میٹھی نیند کو چھوڑا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب محبوبہ کو چھوڑنا یہ میری ہی محبت کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب دیکھ لے کہ میں بھی تجھے کیسا نوازتا ہوں۔ محبت تو کچھ اور چیز ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے محلے کے، وہ ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد پہلے قل ہو اللہ پڑھتے، ہر رکعت میں پہلے قل ہو اللہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے۔ محلے والوں نے کہا کہ مول صاحب یہ کیا تم کرتے ہو، ہر رکعت میں پہلے قل ہو اللہ الحمد و کے بعد، اس کو چھوڑو بیچ سے قل ہو اللہ کو۔ لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے، لوگ نکال بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ بڑے امام تھے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ حضرت یہ ان کی عادت ہے کہ یہ پہلے الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے ان کو بلایا، فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل ہو اللہ کے اندر اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ سورت بہت پیاری ہے، بہت محبوب ہے، تو اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، میرا جی نہیں چاہتا اس کے چھوڑنے کو۔ نبی نے فرمایا پڑھتے رہو، قل ہو اللہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، قل ہو اللہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو محبت کچھ اور چیز ہے، اور جب ایک محبت چھوٹتی ہے اور اس باقی محبت کے مقابلے میں کسی اور چیز کی محبت آتی ہے، تو پھر اللہ ابتلا، امتحان، آزمائش، حالات میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر محبوبہ اپنے محبوب کو آزماتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں آزمائے گا؟ سورہ یوسف کی تفسیر میں علامہ محائمی رحمت اللہ علیہ فتوح الغیب نامی تفصیل لکھی ہے دو جلدوں میں. فتوح الغیب, محائمی کون ہے جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا. ماہیم, نام سنا بمبئی میں ماہیم, یہ ماہیم محائمی کے نام پر ہے. وہاں جو قبر ہے جس کے آج جیسے ویسے لوگ عبادت کرتے ہیں, یہ ہیں علامہ محائمی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے مفسر قرآن تھے, بہت بڑے. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی دو جلدوں میں. اس میں ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی, انہوں نے یوں فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ مصیبت کیوں آئی, آنکھیں چلی گئی, یوسف جدا ہو گئے, کیوں آئی؟ فرمایا ایک مرتبہ یعقوب نماز پر رہے تھے اور نماز میں یوسف رونے لگے, قریب میں سوئے تھے, چھوٹے بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, رونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر پڑی حضرت یوسف کی طرف نماز ہی میں, اور ان کے خیال میں نماز چلی تو اللہ نے فرمایا اچھا مجھے چھوڑ کر اولاد کی طرف چلا ہے, میں اسی کی وجہ سے تجھے فتنے میں مبتلا کروں گا, اور اسی کی طرف جو تیری نگاہیں گئی ہے میں اس بینائی کو کھینچ لوں گا. وہی یوسف گم ہوئے اور اسی پر یعقوب کا رونا ہوا, اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, نابینا ہو گئے روتے روتے, یہاں تک کہ 40 سال تک جدائی رہی یوسف علیہ السلام سے. محبت کے راستے کچھ اور ہوا کرتے ہیں, محبت کے راستے, محبت کے راستوں سے جب اللہ کو پاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے, محبت کے راستے سے اللہ کو پاتے ہیں تو پھر اللہ نعمتوں سے بھی نوازتا ہے, محبت کے راستے سے اللہ کو پاتے ہیں تو پھر ذکر میں مزہ آتا ہے, محبت کے راستے سے اللہ کو پاتے ہیں تو پھر رات میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور ابھی مل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہارے وہاں تو شب قدر کی تلاش, شب قدر بہت آسان ہے, بہت آسان, اس لیے کہ ادھر مغرب ادھر فجر, تراوی پڑھی اسی میں سب کچھ ہو گیا. تراوی جو پڑھتے ہیں نا تو اسی میں 12:30 تو ویسے ہی بچ جاتے, اور 12:30 کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کچھ عبادت کر لی کہ ادھر فجر ہو گئے, تو بہت مختصر رات تو سونا تو ہوا ہی نہیں, جاگتے ہی رہے, اور جب جاگتے رہے تو شب قدر پانا تو بہت آسان ہو گیا. آپ لوگوں کے لیے تو شب قدر کا پا لینا بہت آسان ہے, ذرا سی محنت اور اللہ کی طرف سے 80 سال کی عبادت کا ثواب, ذرا سی محنت, اور اس میں بیچ میں کھانا بھی ہوگا, پھر پینا بھی ہوگا, پھر باتیں بھی ہوگی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نواز دے گا, پانا بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو. محبت کے راستے کچھ عجیب ہے میرے بھائیو, قرآن کو سمجھو. ماشاءاللہ یہاں تفسیر ہوتی ہے, حدیث ہوتی ہے, حدیث کا سبق ہوتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے جہاں جہاں حضرات علماء قرآن اور حدیث کو اس طرح مسجدوں میں نظام قائم کیا ہے, درس قرآن درس حدیث, جی بہت خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ امت قرآن اور حدیث سے غفلت میں پڑ چکی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے سے, اس کی باتوں کو سمجھنے سے, اس کی گہرائی اور بصیرت کو سمجھنے سے ہمیں قرآن سے محبت, اللہ سے محبت, اور نبی کے کلام کو سمجھنے سے نبی سے محبت ہو جاتی. قرآن کریم تو ایک عجیب کتاب ہے. معارف مثنوی میں علامہ رومی نے اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ ایک جادوگر مر گیا, وہ جادوگر ہی کا دور تھا, تو جادوگر مر گیا, اس کے دو بیٹے تھے, وہ روزانہ باپ کی قبر پر جاتے اور یوں کہتے کہ ابا جی بتاؤ نا موسیٰ سچے ہیں یا جھوٹے, موسیٰ سچے ہیں یا جھوٹے. تو ایک مرتبہ باپ خواب میں آیا اور یوں کہا کہ دیکھو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سچے ہیں یا جھوٹے, میں ایک نشانی بتاؤں, اور وہ نشانی یہ ہے کہ موسیٰ کے پاس جو لاٹھی ہے عصا, اس کو اگر تم چرانے پر قادر ہو گئے لینے پر تو موسیٰ جھوٹے, اور اگر چرانے پر قادر نہ ہوئے تو موسیٰ سچے. وہ دونوں توہ میں لگے ہوئے تھے کہ کب موقع ملے اور عصا نکال لے, کب موقع ملے اور عصا چرا لے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, دونوں پہنچے, جیسے ہی پہنچے ابھی تو ہاتھ کیا لگایا تھا کہ وہ تو سانپ بن گیا, فیدہ یا حیتن تسعا, دوڑنے والا سانپ بنا, اور دونوں بھاگے چرا نہیں سکے. دل میں ندامت ہوئی, افسوس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا, تو وہ سانپ واپس ہو گیا اور عصا بن گیا, لاتھی بن گیا, معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن دونوں بیمار ہو گئے, بچے تھے بیمار ہو گئے, خوف طاری ہوا, خوف کی وجہ سے بیمار. سوچا بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے، چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، واقعے کا اظہار بھی کر دیں، واقعہ بھی سنا دیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرا دیں. دونوں گئے اور جانے کے بعد دعا کرائی اور فرمایا حضرت ایسا ایسا مسئلہ تھا، آپ معاف بھی فرما دیں، دعا بھی کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، چھ ہو گئے. خلید مثنوی میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، فرمایا دیکھو موسیٰ سوئے تھے، معجزہ بیدار تھا. موسیٰ سوئے تھے، معجزہ بیدار تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آرام فرما ہے، لیکن آپ کا معجزہ قرآن آج بھی بیدار ہے. جو اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، یہ قرآن اس کی زندگی کو بدلے گا، یہ قرآن اس کی زندگی میں چینجنگ لائے گا، ضرور لائے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں. یہ عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ نے اس میں اپنی محبت کو کود کود کر بھرا ہے، اللہ نے اس میں اپنی باتوں کو کود کود کر بھرا ہے. کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں اتاری جو یہ کتاب ہے. کسی کتاب سے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ حفظ ہوتی ہو، چاہے وہ اللہ کی کتاب تورات ہو، چاہے وہ اللہ کی کتاب انجیل ہو، چاہے وہ اللہ کی کتاب زبور ہو. کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کا حفظ ہوتا ہو جتنی کہ یہ کتاب حفظ کی جاتی ہے اور سینوں میں اتاری جاتی ہے، اور معصوم معصوم بچے اپنے سینے میں اتار رہے ہیں اور اللہ اپنی محبت سے نواز رہا ہے. اللہ کی محبت کے مسائل کچھ اور ہیں، اور پھر مضامین جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے نا. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. علماء نے اس میں دو مسئلے ثابت فرمائے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت کیا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بتانا چاہتا ہے. توحید کیسے اللہ بتا رہا ہے؟ فرمایا جہاں سے دودھ اتر رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے، وہاں پیشاب بھی ہے، وہاں 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 خون بھی ہے، لیکن جب میں دودھ تجھے دے رہا ہوں تو نہ گوبر کی بدبو آنے دے رہا ہوں، نہ پیشاب کی بدبو آنے دے رہا ہوں، نہ خون کی آمیجش آنے دے رہا ہوں، صاف ستھرا تجھے دودھ دے رہا ہوں. پیالہ اٹھا کر پینے سے پہلے میرے بندے، اگر تو اسی پر سوچ لے گا تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. ایک دودھ کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اگر تو اسی پر غور کر لے تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. اور آگے فرمایا، اب علماء نے اور ایک مسئلہ اس سے نکالا. ہاں، علماء فقہا محدثین، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو کھولا اور قرآن اور حدیث کو ان کے اوپر واضح کیا. اور ایک مسئلہ نکالا، فرمایا اللہ اس میں یوں بھی بتانا چاہ رہا ہے. کیا؟ فرمایا کہ اگر اس دودھ میں گوبر کی بدبو لے آؤں، میں خون کی آمیجش لے آؤں، میں پیشاب کی بدبو لے آؤں، بتاؤ تم اس دودھ کو کیا کرو گے؟ پیو گے یا اٹھا کر پھینک دو گے؟ فرمایا پوری بالتی اٹھا کر تم پھینک دو گے. ٹھیک اسی طرح اے لوگو، اگر تم میرے پاس ریاکاری والے ملے ہوئے اعمال کو لے کر آؤ گے تو میں بھی تمہارے اعمال کو اسی طرح پھینک دوں گا جیسے تم دودھ کو پھینک دیتے ہو. علماء نے یہ مسئلہ بھی اس کے اندر سے نکالا. جہاں توحید کا مسئلہ نکالا، وہاں پر ریاکاری سے بچنے کا مسئلہ بھی اسی آیت سے ثابت فرمایا. تو میرے بھائیو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب میں اللہ کی محبت کو کود کود کر کے بیان کیا گیا ہے. فرمایا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے یہ لوگ اپنے معبودوں سے، جس سے کچھ نہیں بن پڑتا، وہ ایک پتھر کا ہے جس کے اوپر کتا پیشاب کر جائے یہ دفع نہیں کر سکتا، جس پر مکھی بیٹھ جائے یہ ہٹا نہیں سکتا. ان معبودوں سے جب ان کو محبت ہو گئے تو اس میں ایسے فدا ہو گئے کہ اس کو چومنے لگے، اس کو چاتنے لگے، اس کو سجدہ کرنے لگے، اپنے آپ کو اس پر گرانے لگے. او اللہ کے بندو، وہ پتھروں سے محبت کرتے ہیں، تمہارا رب تو زندہ ہے، حی اللہ یموت ہے، وہ ذات ہے جو رات میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو دن میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رزاق ہے، ہر وقت تم پر نعمتوں کو اتار رہا ہے. تمہاری شفا، تمہاری بیماری، تمہارے حالات، تمہاری پریشانیاں، ساری چیزوں سے تمہیں وہی نواز رہا ہے. ان کو بتوں سے محبت، اتنی محبت بھی تمہیں اپنے رب سے پیدا نہ ہوئی. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا، مومنوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے، اشد حبا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن مومنوں کو اللہ سے وہ محبت نہیں رہی، حالانکہ وہ کتنی نعمتوں سے. میرے ملنے والے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، مصری ڈاکٹر جدہ میں، بڑے ان سے تعلق ہیں. میں ہر سال ان کے مکان، جب بھی میرا وہاں عمرہ یا حج میں جانا ہوتا ہے تو میں ایک وقت کا ان کا مہمان ضرور بنتا ہوں. بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے میں جب ان کے پاس گیا تو عشاء کے بعد ہم نے کھانا کھایا، ان کے مکان میں ہی میں سویا، تو جس کمرے میں مجھے انہوں نے سلایا سامنے والی چارپائی پر وہ بھی سوئے. میں جب صبح کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سوئے نہیں ہیں اور بیٹھے بیٹھے نیند نکال رہے ہیں، پوری رات بیٹھے بیٹھے نیند نکال. تو میں نے فجر کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ سوئے نہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ ابھی اخیر میں بیدار ہوئے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہاں، میں اللہ کی نعمت اور پھر اس سے محبت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا، حالانکہ وہ ایم ایس ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ مل صاحب ابھی مجھے کہنے لگے کہ ہماری یہ جو کھانے کی نلی ہے، حق تعالیٰ نے اس پر ایک دروازہ فٹ کیا ہے، چھوٹا سا دروازہ ہے. ہم جب کھاتے ہیں تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تاکہ کھانا ریورس نہ ہو، واپس نہ آئے. کہا میرا وہ دروازہ جس کو وال کہا جاتا ہے، فرمایا وہ فیل ہو گیا ہے. میں نے امریکہ میں آپریشن کرایا، $77,000 میرے لگے، پھر آپریشن کرایا، وہ پہلا آپریشن فیل ہو گیا. 2 مہینے کے بعد پھر میں گیا، $50,000 میرا خرچہ ہوا، لیکن تیسری مرتبہ پھر وہ فیل ہو گیا. اب ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ اب اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ اب دروازہ تمہارا ختم. کھانا کھانے کے بعد تمہیں 6 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، تبھی جا کر کھانا ہضم ہوگا، اور کھانا کھانے کے بعد اگر سو جاؤ گے تو کھانا ریورس ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ رو پڑے اور زور سے ان کی آواز نکلی. میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مل صاحب ہم نے رات میں دیر سے کھانا کھایا تھا، اس لیے میرا سونا مشکل تھا، میں رات ہی سے بیٹھا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوتا رہا. میں نے کہا اللہ اکبر، میرا رب روزانہ مجھ کو سیدھا سلاتا ہے، روزانہ سیدھا سلاتا ہے، پھوتی قسمت ہماری. فجر کی نماز تو بہت دور کی بات، اٹھنے کی دعائیں بھی یاد نہیں ہم کو، اٹھنے کی دعائیں بھی یاد نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے موقع پر ہمیں کیا دعا سکھائی، ہمیں کیا پڑھنے کو بتایا، کیسے شکر کا طریقہ بتایا. میرے بھائیو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس رب سے محبت پیدا ہوگی. میں نہیں تھا، وجود دیا اس نے مجھے، اس نے جوانی دی مجھے، اس نے ایک چہلنے والا دماغ دیا مجھے، اس نے دنیا کمانے کا سلیقہ دیا مجھے، بہترین کام کرنے کے ہاتھ دیے مجھے، بولنے والی فرتیلی زبان دی مجھے، دیکھنے والی آنکھیں دی. جو بیچارہ بچپن سے نابینا ہے ان سے پوچھو کہ دنیا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے کہ میرا تذکرہ کرو، جس کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں جس کا بھی تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اگر اللہ کے تذکرے قرآن کے ذریعے سے کرتے رہیں گے تو اللہ کی محبت بھی دلوں میں پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہم اللہ کے تذکروں کو خوب کرنے والے بنے. اور یہ مبارک مہینہ جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر بار بار کرنے والے بنے. اسی لیے میں نے دوسری آیت پڑھی، حق تعالی شان فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دوسری آیت میں فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہودیوں کے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ایک کلر ہوتا ہے ان کے وہاں، اس میں اس کو غسل دیتے ہیں، نہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ یہودی بن گیا کلر میں نہلانے سے. اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری صبغت اللہ، ارے اس طرح کلر میں رنگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگو. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا نبی کی زندگی میں چلے جاؤ، نبی کی زندگی میں، نبی کے طور و طریق میں، نبی کی زندگی میں چلے جاؤ، تم اللہ کی زندگی میں رنگنے والے ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر نوازے گا اور وہ نوازے گا. یاد رکھو میرے بھائیو, دنیا کا مل جانا اور بڑی بڑی تجارتوں کا مل جانا اور فیکٹریوں کا آ جانا, یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ یہ گندی دنیا اللہ جو ہیں گندے لوگوں کو بھی دیتا ہے اور اچھے لوگوں کو بھی دیتا ہے, لیکن اپنا دین و ایمان اور اپنا تقوی تو اچھوں ہی کو دیتا ہے, اپنا دین و ایمان اور تقوی تو اچھے لوگوں ہی کو دیتا ہے. دنیا کا مل جانا, کاروبار کا چل جانا, تجارت کا لگ جانا, مندیوں کا ہو جانا, یہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے 10 امتحان میں کامیاب دیکھا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے اب امام بناؤں گا, میں تجھے اب سربراہ بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ میری ذریت کو بھی میرے بعد بنانا. اللہ نے کہا لا ینال احد الظالمین, فرمایا یہ نبوت کا مقام, یہ امامت کا مقام, یہ تقوی کا مقام, یہ ظالموں کو اور کافروں کو میں نہیں دیتا ہوں. اب ابراہیم ایک دوسری دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ورزق اہلہ من الثمرات, مکہ میں تو کچھ نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے, تو سارے پھل فروت گلے اناج سب ان لوگوں کو دے دینا کہیں سے بھی. ورزق اہلہ من الثمرات, لیکن ایک قید لگا دی, من آمن منہم, اے اللہ جو ایمان لاوے اسی کو دینا مکے میں. تو اللہ نے فرمایا ارے کھانے پینے کے اندر اور دولت میں ایمان کی قید ابراہیم نہ لگا, ومن کفر, کافروں کو بھی میں دیتا ہوں, کافروں کو بھی دیتا ہوں. دنیا کا مل جانا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے, تقوی کا مل جانا اللہ کی رضا کی دلیل ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا انی تم لوگوں نے جعل تم نصبا و جعل تو نصبی, اللہ کہہ رہا ہے جعل تم نصبا و جعل تو نصبی, ایک آئیڈیل تم نے بھی مقرر کیا اور ایک آئیڈیل میں نے بھی مقرر کیا ہے. کیا آئیڈیل؟ فرمایا میرا آئیڈیل یہ ہے جعلتو اکرمکم اتقاکم, میرا آئیڈیل یہ ہے کہ میرے نزدیک محترم وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا. تقوی والا اچھے لباس پر نہیں, گورے چہرے پر نہیں, دولت پر نہیں, اکرمکم اتقاکم. فرمایا فابیتم, تم لوگوں نے میرے آئیڈیل کو چھوڑ دیا اور تم یوں کہنے لگے ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان بے مالی ہی و عزتی ہی. فرمایا تم یوں کہنے لگے کہ فلاں افضل ہے فلاں سے, اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے, اس کے پاس عزت ہے. تمہارا معیار مال کو بنایا, تمہارا معیار عزت کو بنایا, اور میں نے اپنا معیار تقوی کو بنایا تھا. فرمایا جب تم قیامت میں آؤ گے فآزاؤ نسبکم وارفع نسبی, میں تمہارے معیار کو ختم کروں گا اور میرے نسب کو اٹھاؤں گا. جو میرے معیار پر آیا ہوگا میں اس کو اٹھاؤں گا. کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ یوں فرمائیں گے این الصابرون, کہاں ہیں صبر کرنے والے, چلو جنت میں. وعین الشاکرون, کہاں ہیں شکر کرنے والے, چلو جنت میں. وعین الصائمون, کہاں ہیں روزہ رکھنے والوں, چلو جنت میں. وعین المصلون, اور کہاں ہیں نماز پڑھنے والوں, چلو جنت میں. اور آگے فرمایا وعین العلماء, وعین الفقہا, وعین المعزنون, وہ اذان دینے والوں چلو چلو جنت میں. ساری دنیا تم کو حقیر سمجھتی تھی. معیار تقوی ہے, اللہ کا معیار تقوی ہے. اس تقوی پر جو اترتا ہے اللہ اپنی محبت سے اسے مالا مال کرتا ہے, اور جو اس معیار پر نہیں اترتا اللہ کی طرف سے اس کو محبت نہیں ملا کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے معیار پر لانے کی کوشش کریں, تبھی جا کر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. اللہ کی محبت, نبی کی محبت, زندگی رہی تو میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ اللہ کے حبیب کی محبت پر کچھ باتیں بتاؤں گا. صرف 10 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا تھا کہ چلو ربیع الاول کا 10 دن ہم منا لیں اور نبی کی محبت کے حق ادا ہو جائیں. صرف جو ہے محرم کے 10 دن کے لیے حضرت حسین کی قربانی نہیں تھی, میرا نبی تو دائمی زندگی بتانے کے لیے آیا تھا, پوری زندگی بتانے کے لیے آیا تھا. اور وہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں ایک صحیح زندگی بتا کر اللہ سے تعلق کنکشن جوڑ دیں، اللہ سے ربط پیدا کر دیں. اللہ ہم تمام کو اپنی سچی پکی محبت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے قلوب کی صفائی ہو. میرے بھائیو ہمارے قلوب اندھے ہو چکے ہیں. میرے بیت الخلا میں ایک بلب اگر جو ہے اڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، میں فکر کرتا ہوں کہ اجالا ہو جائے. اور میرا قلب برسوں سے اندھیرا ہے لیکن کبھی میں نے اس کی فکر نہیں کی. ہم لوٹ چکے ہیں، لوٹ چکے. کیسے لوٹ چکے؟ مال کے اعتبار سے نہیں، دولت کے اعتبار سے نہیں، ہم محبت خدا سے لوٹ چکے ہیں، ہم عشق رسول سے لوٹ چکے ہیں، ہم ذکر رسول سے لوٹ چکے ہیں، ہم نمازوں کی محبت سے لوٹ چکے ہیں، ہم قرآن کی حلاوت سے لوٹ چکے ہیں. یہ سب ہمارا سرمایہ لوٹ چکا ہے. شیطان نے لوٹا، نفس نے لوٹا، دنیا کی زینتوں نے لوٹا، اور بدماشیوں اور عیاشیوں نے ہمارے ان محبتوں کو لوٹ لیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں دوبارہ زندہ فرما دے. اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت اور عقیدت کو اللہ ہمارے دلوں میں زندہ فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ارے گناہوں معاف فرما، اللہ ہمارے قصور سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہم لوٹ چکے ہیں، اپنی محبت دوبارہ عطا فرما دے. اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما. اللہ سبحان ربی العالی بولتے بھی تیری عظمت کا ہمیں استحضار نہیں ہوا، تیری بلندی کا ہمیں استحضار نہ ہوا. مولا آپ کی محبت سے شرسار فرما دیجئے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ ہم اپنے دل کو تیرے لیے خالی کر دیتے ہیں، تو اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو شرسار فرما دے، مالا مال فرما دے، ظالم دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما، کبائر کو بھی معاف فرما، جلوت کو بھی معاف فرما، خلوت کو بھی معاف فرما. اے اللہ جان کر کیے اسے بھی معاف فرما، انجان کر کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں تیرے حبیب کی بھی سچی محبت عطا فرما دے، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر جا پڑے ہیں، عیاشیوں کے راستے پر جا پڑے ہیں، نفس و شیطان نے ہمیں پکڑ لیا ہے. میرے مالک، میرے مالک، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ سارے لوگ اچھوں ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ذات وہ بھی دیکھی جو بروں سے بھی محبت کرتی ہے، وہ ماں ہے. ماں اپنی بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے، ماں بری اولاد کو بھی پھینک نہیں دیتی. میرے رب اس ماں کو بری اولاد سے بھی محبت کا سلیقہ تو نے ہی تو عطا کیا ہے. اے اللہ ہم بھی برے ہیں، آپ ہم سے محبت فرما لیجئے، ہم گندے ہیں، آپ ہم سے محبت فرما لیجئے، ہم سے محبت کر دیجئے، ہم سے محبت کر لیجئے. اللہ ہم سے محبت فرما لیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ نہ چاہیں پھر بھی معاف فرما دیجئے، آپ نہ چاہیں پھر بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ ماں اپنے گندے بیٹے کو پھینک نہیں دیتی، صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے. ہم بھی گندے ہیں، اللہ توبہ کے پانی میں صاف کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لیجئے. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان پر جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا، نماز پر خاتمہ فرمانا، سجدوں میں خاتمہ فرمانا، تلاوت پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ پڑھتے پڑھاتے خاتمہ فرمانا. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما، ہم سے ملنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے، دیکھنا میرے رب، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، کتے اور بلے کی طرح مارے جا رہے ہیں، اے اللہ اتنی بے دردی اور بے رحمی سے تو میرے مولا جانور کو بھی مارا نہیں جاتا ہے. اللہ خصوصاً عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، امن و امان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما، عزت کی زندگی سب کو عطا فرما، عافیت کی زندگی سب کو عطا فرما، دنیا میں امن و امان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما دے، محبت کو قائم فرما دے، ہر گھر میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہر گھر میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ فتنے حرمین کے قریب پہنچ چکے ہیں، حرمین کی حفاظت فرما لے، حرمین کی حفاظت فرما لے، میرا محبوب نبی وہاں سویا ہوا ہے، اللہ حرمین کی حفاظت فرما لے، حرمین کی حفاظت فرما لے. الہ العالمین ما بعد الموت کی ہماری ساری زندگی کو آسان فرما دے، قبر حشر کی زندگی کو آسان فرما. اے اللہ نبی کی رفاقت جنت میں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما. اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اللہ اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے، ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما. اللہ آپ سے ایک التجا ہے کہ ہم سب کی طرف سے لاکھوں درود و سلام ہمارے محبوب آقا کی خدمت میں پہنچا دیجئے، اللہ آپ کے اہل بیت پر پہنچا دیجئے، آپ کے آل پر پہنچا دیجئے، آپ کے صحابہ کو پہنچا دیجئے اور اولیاء کرام کو پہنچا دیجئے، اور ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.